ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی چیز کو بطور دین کے بطور شریعت کے اختیار کرے گا اس کا ظاہری ڈھانچہ چاہے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کا تعلق اسلام سے نہیں اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق نہیں فلن یقبل منہ پوری دنیا والے اس کو قبول کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا جو خود ساختہ عقیدہ ہے جو عمل خود ساختہ ہے کیونکہ دین بنانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نہیں ڈالی انسانیت کی ذمہ داری دین سازی نہیں شریعت کو بنانا نہیں بلکہ شریعت کو اپنانا ہے لہذا ہر وہ قانون ہر وہ قاعدہ ہر وہ ضابطہ ہر وہ اصول ہر وہ عقیدہ اور عمل جس کی ترجمانی قرآن و حدیث نہ کرے اس عقیدے اور عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ شخص جس نے اس عقیدے کو اپنایا اس کو اپنایا جس کا اللہ کے قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو یہ شخص قیامت کے دن نقصان پانے والا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا قانون کس چیز میں ہے اسلام کسے کہتے ہیں اس لیے کہ آج اسلام کے حوالے سے ہم نے اسٹیج دیکھا، ممبر دیکھا، اس پر آنے والے نے اسلام ہی کی دعوت دی ہے، بظاہر لوگوں کو یہی کہا کہ اسلام ذاتہ حیات ہے، اسلام دستور حیات ہے، یہ بات تو ہر ایک نے کہی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ جب آپ کی دعوت بھی یہی ہے، ان کی دعوت بھی یہی ہے، اگر یہ بھی اسلام کی طرف بلاتے ہیں، آپ بھی اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ کیا اسلام دو ہے، اسلام تین ہے، اسلام چار ہے، یا اسلام ایک ہے؟ اور اگر اسلام ایک ہے تو مسلمانوں کا عقیدہ بھی ایک ہونا چاہیے، مسلمانوں کا عمل بھی ایک ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے عقیدے میں اختلاف، مسلمانوں کے عمل میں اختلاف، مسلمان کی خوشی میں، مسلمان کی غمی میں، نماز کا طریقہ ہو، روزے کا طریقہ ہو، حج کا طریقہ ہو، ہر عمل کے ہر طریقے کے اندر اختلاف ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کو سمجھیے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ اسلام کسی شخص کے جذبات کا نام نہیں، دین اسلام کسی شخص کے تخیلات کا نام نہیں، بلکہ اسلام اللہ کے اس فیصلے کا نام ہے، اللہ کے اس قانون کا نام ہے، اللہ کی اس وحی کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ایک شکل قرآن سورت قرآن کریم کی صورت میں ہے، اور جس کی دوسری صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ قرآن یہ بھی وحی ہے اور حدیث یہ بھی وحی ہے، جو کچھ قرآن کریم میں ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، جو کچھ حدیث پاک میں ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور قرآن و حدیث یہ دین اسلام کا مجموعہ ہے۔ جو عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جو عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، خوشی کا طریقہ، غمی کا طریقہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، بس یہی طریقہ اسلام ہے۔ اور وہ عقیدہ جس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں، وہ عمل جس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ اس عقیدے کا تعلق، اس عمل کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں، یہ عقیدہ یہ عمل اسلام سے خارج ہے۔ چاہے اس کو اپنانے والے لاکھوں افراد کیوں نہ ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عظیم محدث ابو معاویہ رحمہ اللہ نے ایک دن ایک مجلس کے اندر حدیث کا حوالہ دے کر ایک سوال کا جواب دیا، تو مجلس کے اندر کھڑے ہو کر ایک شخص نے کہا کہ آپ نے جو جواب دیا ہے یہ جواب اس جواب سے ٹکراتا ہے جو اس سوال کا جواب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ نے دیا تھا، وہ جواب کچھ اور تھا، آپ کا جواب کچھ اور ہے۔ اب ہم آپ کے جواب کو لیں یا اس کے جواب کو لیں؟ امام ابو معاویہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یا عبد اللہ ان العلم لا یؤخذ من السفل، اللہ کے بندے دین اسلام زمین سے نہیں لیا جاتا، شریعت زمین سے نہیں لی جاتی، علم زمین سے نہیں لیا جاتا، بلکہ علم تو وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، دین وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، شریعت وہ ہے جس کا نزول آسمان سے ہوا ہے، جس کو زمین پر بنایا جائے، جس کو زمین پر تحریر کیا جائے، جو اہل زمین کے جذبات ہیں، جو افکار ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں آج ہمارے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحابہ کو نہیں مانتے، ائمہ دین کو نہیں مانتے، اس طرح کے جملے کہہ کر لوگوں کو ہم سے دور کیا جاتا ہے، کرتے ہیں، اولیاء کرام کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ان کو ہم صحابہ مانتے ہیں، ان کو ہم ایمان کی حیثیت دیتے ہیں، ان کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان میں سے کسی کو ہم رسول اور نبی کا درجہ نہیں دیتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. اگرچہ اللہ کے نیک بندے جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے، لیکن غلطی ہو سکتی ہے. غلطیوں سے پاک اگر ہیں تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جن سے غلطی ہو سکتی ہے، جن سے غلطی کا امکان ہے، ان کے قول کو بھی ہم شریعت نہیں سمجھتے، ان کے فعل کو بھی ہم شریعت نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں اس ذات کا قول شریعت ہے، اس ذات کا فعل شریعت ہے، جو ذات غلطی سے پاک ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حق، یہ عزت، یہ مقام، یہ تمغہ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف محمد رسول اللہ کو عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، ہر چیز ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، نمونہ ہے. یہ کس کا حق ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ پیغمبر کو جو اللہ نے حق دیا ہے، یہ حق نہ ہم کسی صحابی کو دیتے ہیں، نہ کسی تابعی کو دیتے ہیں، نہ کسی امام کو دیتے ہیں، نہ کسی فقیہ کو دیتے ہیں، نہ کسی مجتہد کو دیتے ہیں. نہیں نہیں، یہ عزت محمد مصطفیٰ کی ہے کہ آپ کا قول بھی دین ہے، آپ کا فعل بھی دین ہے، آپ کا ہر عمل دین ہے. یہ حق پیغمبر کا ہے، جو پیغمبر کا حق ہے، پیغمبر کے علاوہ ہم کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں. ہم کہتے ہیں پوری کائنات کے اندر کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر کوئی بات کہے گا اس سے دلیل مانگی جائے گی، اس سے حوالہ مانگا جائے گا. صحابی بات کرے، دلیل مانگی جائے گی. تابعی گفتگو کرے، حوالہ مانگا جائے گا. امام فتویٰ دے، دلیل مانگی جائے گی. پوری کائنات کے علماء، مفتی، اہل علم کی گفتگو حجت نہیں، ان سے دلیل مانگی جائے گی، ان سے حوالہ مانگا جائے گا. جی ہاں، اگر کسی سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، کسی سے حوالہ نہیں مانگا جائے گا، بغیر کچھ کہے، بغیر مطالبے کے اگر کسی کی بات کو لینا ہے، تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان خود دلیل ہے، نبی علیہ السلام کا فعل خود دلیل ہے. آپ کے علاوہ کوئی نہیں جس کے فعل کو، جس کے قول کو ہم دلیل کہہ سکیں. دوسرے لفظوں میں میری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور بڑی تحمل مزاجی سے، سنجیدگی کے ساتھ آپ دین اسلام پر غور کریں. یہ کوئی کھیل نہیں، یہ دین اسلام کا بڑا حساس معاملہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ پوری کائنات کے لوگ، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے فیصلے کو، جس کے فتوے کو چیلنج نہ کیا جا سکتا ہو. ہر ایک کے قول کو چیلنج کیا جا سکے گا، چیلنج کر سکتے ہیں. اگر کسی کے قول کو، کسی کے فعل کو، کسی کے فرمان کو، کسی کی سنت کو، کسی کے عمل کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور چیلنج کرنا کفر ہے، تو وہ صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیغمبر کی سیرت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ہے پیغمبر کا مقام، یہ ہے نبی علیہ السلام کی شان، یہ ہے آپ کا ادب، یہ ہے آپ کا حق. یہ کون سا ادب ہے کہ محبت نبی علیہ السلام سے کرے اور عقیدہ باز سے لے، محبت نبی علیہ السلام سے کرے، نماز نماز کا طریقہ برابری سے لے. نہیں نہیں، محبت جو ہے یہ محبت رسول، یہ محبت رسول ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل کتاب رسول ہے. آپ نے محبت کا دعویٰ کیا، میں بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، ہر مسلمان محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ اطاعت بھی کرتا ہے، وہ اتباع بھی کرتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے۔ اب کیسے پتا چلے گا، اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں شخص اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ محبت کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ سے کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنی ذات کا بھی، اپنی برادری کا بھی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، دنیا کے روز مرہ معاملات میں ہمارے سامنے باپ کا قول بھی آتا ہے، باپ نے کہا بیٹا یوں کرنا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوں نہیں کرنا، استاد کہتا ہے یوں کرنا ہے، نبی علیہ السلام تو اسلام فرماتے ہیں یوں کرنا ہے۔ ایک طرف باپ کا قول ہے، ایک طرف استاد کی بات ہے، ایک طرف امام کی بات ہے، ایک طرف بزرگ کی بات ہے، ایک طرف حاکم کی بات ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ آج ہم نے آپ کی محبت کو چیک کرنا ہے کہ آپ کے سامنے حدیث بھی آ چکی، آپ کے سامنے برادری کا قول بھی آ چکا، آپ کے پاس سامنے نبی علیہ السلام کی سنت بھی آ چکی، اور آپ کے سامنے امام کا قول بھی آ چکا۔ آج ہم آپ کی محبت کو دیکھیں گے کہ آپ نے اگر نبی علیہ السلام کے فرمان کو لے لیا، برادری کی بات کو چھوڑ دیا، استاد کی بات کو چھوڑ دیا، امام کے قول کو چھوڑ دیا، حاکم کے قول کو چھوڑ دیا، ہم یقین کر لیں گے ان تمام سے زیادہ محبت کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ سے کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم نے زندگی کے اسی موڑ پر اپنے آپ کو پایا یا آپ کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث سن لی، نبی علیہ السلام کا فرمان سمجھ لیا، نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، اس حدیث کو سمجھنے کے بعد پھر چہرے کو ہٹاتا ہے کہ باپ کیا کہتا ہے، استاد کیا کہتا ہے، امام کیا کہتا ہے، برادری کیا کہتی ہے، آخر یہ تو پڑھے لکھے ہیں، آخر یہ بھی تو جاننے والے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو کر کے اگر نبی علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، استاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں۔ یرضونکم بافواہہم وتعبا قلوبہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو زبانوں سے آپ کو خوش کرتے ہیں، جن کی زبان پر آپ کی تعریف، آپ کے کلمات جاری ہوتے ہیں، وتعبا قلوبہم، اور ان کے دل حقیقت سے انکاری ہے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو پہچانیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہمارے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، اس بات کو آج کے سیشن کے اندر آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے اللہ کی پوری مخلوق میں کوئی ایسی ذات نہیں جو محمد مصطفیٰ کی ذات کا مقابلہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی ذات نہیں جو نبی علیہ السلام کی ذات کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی پوری مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کی بات محمد مصطفیٰ کی بات کا مقابلہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا ادب، نبی علیہ السلام کی شان، نبی علیہ السلام کا مقام ہم کیا بیان کریں گے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے متعلق ہو سکتا ہے آپ کے حلقے کے اندر بھی یہ آواز اٹھی ہو، یہ تو گستاخ رسول ہیں، نبی کے بھی ادب ہیں۔ آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اہل حدیث کے ایک معصوم بچے کو اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، جب وہ سلام پھیرے اس سے پوچھئے، بیٹا میں نے تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تیرے ہاتھ سینے پہ بندھے ہوئے تھے، اس علاقے کے لوگ تو ہاتھ اپنی ناف یا ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تیرا ہاتھ سینے پہ بندھا ہوا کیوں تھا؟ وہ جواب ایک معصوم بچہ بھی آپ کو جواب دے گا۔ کیا جواب دے گا؟ یہ جواب نہیں دے گا کہ میں سینے پہ اس لیے ہاتھ مانتا ہوں، میرا باپ بھی سینے پہ ہاتھ مانتا ہے، میری برادری بھی سینے پہ ہاتھ مانتی ہے، میرا استاد جس سے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں وہ بھی سینے پہ ہاتھ مانتا ہے۔ نہیں، اہل حدیث کا ایک معصوم بچہ بھی اگر آپ کو جواب دے گا، یہی جواب دے گا کہ میں سینے پہ اس لیے ہاتھ مانتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ سینے پہ ہاتھ مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا میں نے دیکھا کہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو نے سات
ساتھ والے کے ساتھ قوم ملائے ہوئے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا, حدیث میں آتا ہے, بیٹا تو رکوع میں جاتے ہوئے ریفرنڈین کر رہے تھا, گر رہا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا, حدیث میں آتا ہے, بیٹا میں نے تجھے دیکھا, تو نے زور سے آمین کہی, اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہے گا, حدیث میں آتا ہے, میرے بھائیوں, میرے دیش دوستو, جس جماعت کا ایک معصوم بچہ بھی اپنے عمل کی ایک ایک کڑی کا جواب دیتا ہے تو حدیث سے دیتا ہے, پیغمبر کے سامان سے دیتا ہے, پیغمبر کی سنت سے دیتا ہے. اگر یہ جماعت بے ادب ہے, مجھے بتائیے کہ بال ادب کس کو کہتے ہیں؟ آئیے اس طرح کی کلمات سے لوگوں کو آپ نے بہت دور کیا, لیکن آج کا دور یہ پڑھا لکھا دور ہے, آج کے قوم سنجیدہ ہے. یہ محض آپ کی گفتگو کو یا میری گفتگو کو سن کر متنفر اور دور ہونے والی نہیں, یہ سنجیدہ قوم ہے جس کے ساتھ آج آپ کا بھی واسطہ ہے اور مجھے بھی پالا پڑا ہوا ہے. جی ہاں, آئیے, اگر آپ بھی پیغمبر سے محبت کرتے ہیں, دعویٰ ہے, میرا بھی دعویٰ ہے, آئیے آج میں اور آپ ایک اصول کے اوپر, ایک دنیا کے اوپر, ایک نقطے کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. وہ کیا ہے جس کا نہ آپ انکار کر سکیں گے نہ میں انکار کروں گا؟ آئیے دین اسلام کے حوالے سے آپ کے علماء نے بھی بہت کچھ لکھا, آپ کے بزرگوں نے بھی بہت کچھ لکھا, بڑی بڑی کتابیں ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بھی علماء کرام نے بڑی بڑی تحریریں کی ہوں, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوں, آپ کے پاس بھی کتابیں ہیں. آئیے آج میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں, اپنی تمام ان کتابوں کو اٹھائیے جو آپ کے علماء نے, جو آپ کے اہل دین نے, جو آپ کے بزرگوں نے, جو آپ کے اکابرین نے دین کے حوالے سے لکھی ہیں, ان تمام کتابوں کو لائیے. چاہے اس کا نام ہدایہ ہو, چاہے اس کا نام در مستور ہو, مستار ہو, کوئی بھی ہو, ان تمام کتابوں کو جمع کر کے لائیے. اور ہمارے ہاں بھی جتنی کتابیں آپ ہمارے اکابرین کے علماء کے حوالے سے جانتے ہیں, ان تمام کتابوں کو بھی جمع کرتے ہیں. ان دونوں کتابوں کو ایک کمرے کے اندر, ایک مکتبے کے اندر, ایک لائبریری کے اندر بند رکھتے ہیں. کوئی کتاب بھی کھلی ہوئی نہیں ہوگی, تمام کتابوں کو بند کرتے ہیں, باہر تک دو کتابیں کھول کے رکھتے ہیں, ایک قرآن مقدس ہے, ایک محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے, قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, حدیث کو آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو میں نہیں مانتا, ہمارے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو آپ نہیں مانتے. جس کو آپ نہیں مانتے میں ان کتابوں کو بند کرتا ہوں, جن کو میں نہیں مانتا ان کتابوں کو بند کیجیے. جس کتاب کو آپ بھی مانتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں, آئیے, وہ کتاب قرآن کریم ہے, وہ کتاب حدیث رسول ہے. ان کتابوں کو کھول کے رکھتے ہیں, آئیے ان دونوں کتابوں سے عقیدہ بھی تلاش کرتے ہیں, عمل بھی تلاش کرتے ہیں, نماز بھی تلاش کرتے ہیں. آپ بھی ان نمازوں کو چھوڑیے, میں بھی اگر آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جی ہاں میں بھی وہی نماز لوں گا جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے. نماز, نماز کا طریقہ, خوشی, خوشی کا طریقہ, غمی, غمی کا طریقہ, کاروبار, تجارت کا طریقہ, سیاست, سیاست کا طریقہ. آئیے ہم قرآن سے لیتے ہیں, حدیث سے لیتے ہیں, پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, مجھے بھی پتہ چل جائے گا عقیدہ کس کا صحیح ہے اور عمل کس کا صحیح ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف کا حل قرآن کریم نے واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کر دیا. اگر امت میں اختلاف ہو جائے اس کا خاتمہ کس طرح ہوگا, اس کا حل کس طرح ہوگا, اس اختلاف کو اتحاد کی طرف کیسے لایا جائے گا, اس کا فارمولا ایک عقل نے پیش کیا ہے اور ایک قاعدہ شریعت نے پیش کیا ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ باپ کی بات مان لے, اس لیے کہ باپ بڑا ہے. استاد شاگرد کے درمیان اختلاف ہو جائے, شاگرد کو چاہیے کہ وہ استاد کی بات مان لے. غریب امیر کے درمیان اختلاف ہو جائے, غریب کو چاہیے کہ امیر کی بات مان لے. حکمران رعایا کے درمیان اختلاف ہو جائے, رعایا کو چاہیے کہ حکمران کی بات مان لے. اگر تعداد زیادہ ہے تو قلیل تعداد والوں کو چاہیے وہ ان کی بات مان لے. یہ اتفاق کا فارمولا ایک عقل نے پیش کیا ہے اور ایک نقطہ, ایک اصول شریعت نے پیش کیا ہے. شریعت نے کہا باپ بیٹے کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے, استاد شاگرد کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے, حکمران اور رعایا کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے, چھوٹے اور بڑے کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول. باپ کے قول کو بھی بیٹے کے قول کو بھی، استاد کی رائے کو بھی، شاگرد کی رائے کو بھی، حکمران کے خیال کو بھی، رعایا کے جذبات کو بھی قرآن و حدیث کے آگے پیش کرنا ہوگا. قرآن و حدیث باپ کی تصدیق کر دے، بیٹا مان لے، بیٹے کی تصدیق کر لے، باپ مان لے، استاد کی تصدیق ہو جائے، شاگرد مان لے، شاگرد کی تصدیق ہو جائے تو استاد مان لے. یہ ہے اتفاق کا حل. کبھی ہمارے سامنے تعداد کو پیش کیا جاتا ہے، دیکھیں ادھر تعداد، دیکھیں ادھر اپنی تعداد بھی دیکھو. دین اسلام میں تعداد بھی حجت نہیں ہے، دلیل نہیں، اس لیے کہ حق تو حق ہے، چاہے اس کے ماننے والا ایک ہو. بلکہ میں کہتا ہوں ایک وقت آئے گا اللہ کی زمین پر ایک بندہ بھی نہیں رہے گا جو حق پر قائم ہو. قیامت کا وقت ہے، لیکن اس وقت بھی حق حق ہوگا اگرچہ اس کو ماننے والا ایک بھی نہ. آپ نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا ایک منظر امت کے سامنے پیش کیا اور فرماتے رائت النبی فما ہوا رجلان، میں نے ایک پیغمبر کو دیکھا، ان کے ساتھ دو امتی تھے، دو امتی اور ایک نبی، یہ تین آدمی حق پر ہیں، باقی پوری کی پوری قوم باطل پر ہے. آپ بتائیں تعداد اگر حق ہوتی، تعداد اگر معیار ہوتا، تعداد اگر دلیل ہوتی بطور حجت کے، اگر تعداد کو پیش کیا جاتا، ایک تو نبی کے ساتھ دو امتی ہیں اور ایک تو پوری قوم ہے، بتائیں حق پر کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے بڑھا ورائیت النبی وما ہوا رجل، میں نے ایک پیغمبر کو دیکھا، ان کے ساتھ صرف ایک امتی کھڑا ہوا ہے. میں آگے بڑھا میں نے ورائیت النبی ورائیت ما ہوا احد، میں نے ایک پیغمبر کو دیکھا اکیلا کھڑا ہوا ہے، ایک امت بھی نہیں. تعداد جو ہے معیار نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا، واپس آئیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر انسان کے قول کو، ہر انسان کے فعل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، للکارا جا سکتا ہے، اور ایمان ہے آپ للکار سکتے ہیں. اس لیے کہ ائمہ کی عدالتیں، علماء کی عدالتیں، حکمرانوں کی عدالتیں، محدثین کی عدالتیں، صحابہ کی عدالتیں، ہمارے نزدیک ان عدالتوں کی حیثیت سول عدالت کی ہے. سول عدالت کے فیصلے کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا فیصلہ جو ہے اس کی حیثیت سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہے، جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اب آپ بتائیے، آپ غور کیجیے، اسلام کو سمجھیے، اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف اسی چیز کا نام ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، وہ تصدیق کا محتاج نہیں ہے. آج جو ہمارے درمیان اور آج کے درمیان جو نقطۂ اختلاف ہے، اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. جس کو آپ تقلید کا نام دیتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانیں گے، ہم حدیث کو مانیں گے، قرآن کی ہر آیت کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، لیکن امام سے پوچھ کے مانیں گے. شافی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، مگر امام شافی سے پوچھ کر مانیں گے. حدیث کو مانیں گے، امام شافی سے پوچھ کر مانیں گے. مالکی کہتے ہیں قرآن کو مانیں گے، مگر امام مالک سے پوچھ کے مانیں گے. حدیث کو مانیں گے، امام مالک سے پوچھ کے مانیں گے. حنبلی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، امام احمد بن حنبل سے پوچھ کے مانیں گے. حدیث کو مانیں گے، امام احمد بن حنبل سے پوچھ کے مانیں گے. حنفی کہتے ہیں قرآن کو مانیں گے، امام ابو حنیفہ سے پوچھ کے مانیں گے. حدیث کو مانیں گے، امام ابو حنیفہ سے، ابو حنیفہ سے پوچھ کے مانیں گے. یہ ان کا کہنا ہے. ہم کہتے ہیں ہم امام کی بات مانیں گے، امام شافعی کی بات مانیں گے، محمد مصطفیٰ سے پوچھ کے مانیں گے. امام مالک کی بھی بات مانیں گے، محمد مصطفیٰ سے پوچھ کے مانیں گے. امام ابو حنیفہ کی بات بھی مانیں گے، محمد مصطفیٰ سے پوچھ کے مانیں گے. ان کے اور ہمارے درمیان جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ حدیث محتاج ہے، اس کی تصدیق امام کرے گا. ہم کہتے ہیں امام کا کون محتاج ہے؟ اس کی تصدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نقطہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نقطہ اختلاف ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے، کیا نبی علیہ السلام کی حدیث اس محتاج محتاجی میں ہے کہ اس کی تصدیق کے لیے امام کے دروازے پر پہنچ جائے، فقیر کے قول کی طرف رجوع کیا جائے کہ امام صاحب یہ حدیث پاک ہے، میں اس کو مانوں کہ نہ مانوں، یہ میرے سامنے پیغمبر کی سنت آ گئی ہے، ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ نہیں نہیں میرے بھائیو، یہ پیغمبر کی شان نہیں، پیغمبر کی حدیث کی یہ عزت نہیں کہ ان کو اماموں کے دروازوں کے آگے کھڑا کیا جائے، فقہا کے قول کے آگے پیش کیا جائے. نہیں نہیں، امام کا فتویٰ آ جائے، پیغمبر کے فرمان کے آگے کھڑا کر دو، پوچھو اس قول کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا، اس فتوے کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا. دیکھو اگر تصدیق ہوگی تو لیں گے وغیرہ نہیں لیں گے. اب آپ بتائیں جو ان کا کہنا ہے یا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا یہ بات سچ ہے. اگر یہ بات غلط ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں نے یہ ذاتی گفتگو کی ہے, اگر آپ میں سے کسی کی جسارت ہے وہ مجھ سے گفتگو کر سکتا ہے, میں اس لیے کھڑے ہو کر آپ کو وہ دلالت دے سکتا ہوں کہ کس طرح آپ نے پیغمبر کے فرمان کو در در کے آگے دھکے دیے, کھڑا کیا اور تصدیق ہوئی تو دیا, تصدیق ہوئی تو نہیں دیا. بے انتہا اس کی دلائل ہے میرے بھائی. میں یہ کہتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, نبی علیہ السلام کی حدیث تصدیق کی محتاج نہیں, صحابہ کا قول تصدیق کا محتاج ہے, تابعین کا فتویٰ تصدیق کا محتاج ہے, امام ائمہ دین کے قول تصدیق کے محتاج ہے. تصدیق کون کریں گے؟ محمد مصطفیٰ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے, ایک صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک دن فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا جو ہے, شرم و حیا جو ہے اس میں خیر ہی خیر ہے, بھلائی ہی بھلائی ہے, حیا تو بھلائی ہی لاتی ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی. مجلس کے اندر ایک شخص بسم اللہ کا موجود تھا, یہ ایک حکیم ہے, وہ کہنے لگا اے عمران جو آپ نے حدیث پیش کی ہے حکما کا قول بھی یہی ہے, حکما بھی یہی کہتے ہیں, ادیب لوگ بھی یہی کہتے ہیں جو کچھ آپ نے حدیث کے ذریعے بیان کیا. سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر ناراض ہو جاتے ہیں, فرماتے ہیں وہ حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حدث عن الصحبہ, تجھے شرم نہیں آتی, تجھے حیا نہیں آتی, تجھے احساس نہیں ہوتا, میں نے تجھے نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کیا ہے, تو کہتا ہے حکما بھی یہی کہتے ہیں, تو کہتا ہے کہ حکیم بھی یہی کہتے ہیں, تو کہتا ہے فلاسفر بھی یہی کہتے ہیں, تو کہتا ہے دناد لوگ بھی یہی کہتے ہیں, کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, کیا پیغمبر کی حدیث محتاج ہے کہ حکیم کے قول کے ذریعے اس کی تصدیق ہو, کسی ڈاکٹر یا کسی فلسفی کے قول کے ذریعے اس کی تصدیق ہو؟ ہاں ہاں, اگر میں تیرے سامنے کسی حکیم کا قول پیش کرتا, کسی ڈاکٹر کی بات پیش کرتا, کسی ادیب کی بات پیش کرتا, تجھے حق حاصل تھا, تو کھڑے ہو کر کہتا کہ جو قول تم نے پیش کیا ہے اسی طرح پیغمبر اسلام کا فرمان ہے, اس لیے کہ وہ قول تصدیق کا محتاج ہے. پیغمبر کے فرمان کو سننے کے بعد تو حکما کے حوالے دیتا ہے, میرے پیغمبر کا فرمان حکما کے قول کی تصدیق کے محتاج نہیں. ہاں ہاں, ان کے اخبار جو ہیں محمد مصطفیٰ کے فرمان کی تصدیق کے محتاج. یہ ہے فرق, اس فرق کو سمجھیں. میں یہ کر رہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین جو ہے, شریعت جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کسی کے ملفوظات کا نام نہیں, اسلام کسی کے جذبات کا نام نہیں, اسلام کسی کے احساسات کا نام نہیں, اسلام اس چیز کا نام ہے, اس قانون کا نام ہے, اس ضابطے کا نام ہے, اس اصول کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا. اس کے بارے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتباع کرو, پیروی کرو, کس چیز کی اتباع کرنی ہے, کس چیز کی پیروی کرنی ہے؟ فرمایا ما انزل الیکم من ربکم, جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نازل ہو رہے. علماء سے پوچھئے کیا چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, اللہ نے کس چیز کو نازل کیا؟ جائیے علماء کے ساتھ رابطہ کیجیے, علماء آپ کو صرف یہی جواب دیں گے اللہ نے نازل کیا ہے تو قرآن کو نازل کیا ہے, اور نازل ہوئی ہے تو محمد مصطفیٰ کی حدیث نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے قرآن مقدس کے متعلق آپ نے سن لیا, یہ بھی اللہ کی وحی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا, اس لیے کہ میرے اساتذہ کرام میرے اکابرین موجود ہیں اور میرے بعد ان کے خطابات ہوں گے, اور آپ نے توجہ کے ساتھ دلجمی کے ساتھ بیٹھ کر ان اہل حق علماء کرام کے خطابات کو سننے ہیں تاکہ آپ ہمارے عقیدے بھی صحیح ہو جائیں, ہمارے عمل بھی صحیح ہو جائیں. یہ علماء کرام آپ کے درمیان اختلاف اور پھوٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ آج وہ چاہتے ہیں آپ کے سامنے ایک ایسا اصول پیش کریں, ایک قانون پیش کریں جس کا انکار آپ نہ کر سکیں, تاکہ آپ کے درمیان جو دعوے ہیں, جو اعتراف ہے، جو رنجشیں ہیں، جو انتظار ہے تاکہ استحصال نہ ہو. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے حوالے سے آپ کو کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اس کے لیے بہت ساری دلائل آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو صحیح مسلم کے حوالے سے ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی آتا ہے. اس یہودی نے آ کر کہا میرے پاس کچھ سوالات ہیں اور ایسے سوالات ہیں جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی اور نہیں دے سکتا. میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے، آپ یہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، میرے ہر سوال کو سنیے، اس کا جواب دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جی ہاں، اپنے سوالات کو میرے سامنے رکھیے. وہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے ایک سوال کو رکھتا ہے، نبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں. وہ دوسرا سوال رکھتا ہے، نبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں. اس نے تیسرا سوال رکھا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا. اس نے چوتھا سوال کیا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا. اس کے جب سوالات مکمل ہو گئے، نبی علیہ السلام والسلام نے جواب دے دیے، آخر میں وہ یہودی کہتا ہے لقد صدقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنے بھی جواب دیے ہیں یہ سارے جواب صحیح ہیں. وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، اور یقیناً آپ نبی ہیں، آپ کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، آپ کا ہر جواب درست ہے. یہ بات کہنے کے بعد وہ یہودی اٹھا اور چلا گیا. اس کے جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا لقد سالنی ھذا عن الذی سالنی وما لی علم بشیء حتی آتانی اللہ بہ. او میرے صحابہ، او میرے دوستو، او میرے ساتھیو، آج اس یہودی نے مجھ سے جتنے بھی سوال کیے ہیں مجھے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا تھا. اس نے پہلا سوال کیا مجھے اس کا جواب نہیں آتا تھا، اس نے دوسرا سوال کیا مجھے اس کا جواب نہیں آتا تھا. اس یہودی نے آج جتنے بھی سوال کیے ہیں مجھے کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا. پھر کیا بنا وایوں یہودی سوال کرتا گیا، اللہ مجھے جواب بتاتا گیا. یہ جوابات جو اللہ نے بتائے ہیں یہ کہاں ہیں؟ یہ قرآن میں نہیں بلکہ حدیث میں ہے. لہذا ماننا پڑے گا قرآن میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، حدیث میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن و حدیث کے علاوہ کسی ایک صحابی کا نام لیجیے جس کے بارے کم از کم آپ کا یقینہ ہو کہ جی ہاں اس کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا قول اللہ کا فرمان ہے. کسی ایک صحابی کا نام لیجیے، اگر نام لے سکتے ہیں تو بتائیے، اگر نہیں تو پھر آج سے عقیدہ بنائیے کسی صحابی کا عمل حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. تابعین میں سے کسی ایک تابعی کا نام بتائیے، ائمہ دین میں سے کسی ایک امام کا نام بتائیے جس امام کے بارے کم از کم آپ کا یقینہ ہو جو اس پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ جو کچھ کہتا ہے وحی سے کہتا ہے، اس کا قول اللہ کا قول ہے، اس کا فعل اللہ کا فرمان ہے. اگر کسی ایک امام کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے اس کا نام نہیں لیجیے، اگر نہیں لے سکتے اللہ کے لیے پھر اس کے قول کو بھی اس کے فعل کو بھی شریعت مت سمجھیے. جی ہاں، پوری کلاس کے اندر اگر کسی کے قول کو، کسی کے فعل کو، کسی کے عمل کو شریعت کہا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم چاہتے ہو اللہ کے محبوب بن جو، اللہ تمہیں اب محبت کرنے لگ جائے، سنیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا. اللہ کے قریبی بن جاؤ گے اور خالی قریبی نہیں بنو گے. اللہ تمہارے زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فاتبعونی محمد مصطفیٰ کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم، یہی طریقہ کار ہے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جس کے پاس قرآن کی آیت آ جائے، جس کے پاس پیغمبر کی حدیث آ جائے، آیت کو دیکھنے کے بعد، حدیث کو دیکھنے کے بعد، سنت کو سمجھ لینے کے بعد اس حدیث کو اور آیت کو اگر چھوڑ دیتا ہے نولہ ما تولی، اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہم نے اس کو ڈھیل دے دی ہے، اس کو ہم نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. بنستہ جہنم وساءت مصیرا، لیکن اس کا ٹھکانا جہنم. آئیے میرے دوستو، میں نے آپ کو کس چیز کی دعوت دی ہے؟ میں نے آپ کو کس چیز کی طرف بلایا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑے سنجیدہ انداز میں اس کے جواب کو اپنے دل اور دماغ کے اندر جگہ دیجیے. اگر کوئی شخص یہ کہے میں امام مالک کے قول کو نہیں مانتا، بتاؤ کوئی شخص اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کہے تو بتائیے. ایک شخص کہتا ہے میں امام شافعی کی بات کو نہیں مانتا, بتائیے کون ہے جو اس کو کافر کہہ دے. ایک شخص کہتا ہے میں امام احمد حنبل کی بات کو نہیں مانتا, بتائیے کوئی ہے, کوئی مفتی بتائیے جو کہہ کے کافر ہو گیا ہے. ایک شخص کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانتا, کوئی ہے جو اس کو کافر کہہ دے. لیکن ایک شخص ہے جو کہے میں محمد مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں مانتا, بتاؤ مسلمان ہے یا دین سے خارج ہو جاتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اہل حدیث کا یہ کہنا ہے جس کی جس چیز کے نہ ماننے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, وہ دین نہیں, وہ شریعت نہیں, وہ اسلام نہیں. اسلام تو وہ ہے جس کو مانو مسلمان, جس کو نہ مانو تو کافر بن جاؤ, اور وہ صرف محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کہہ رسول فقط عطا اللہ, اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت تو اس نے کی ہے, اللہ کی فرمانداری تو صرف اس نے کی ہے جس میں پیغمبر کی اطاعت, جس نے پیغمبر کی اطاعت کی ہے, میرے رسول کی اطاعت کی ہے, اس نے میری اطاعت کی ہے. آئیے ہم نے سیرت کے حوالے سے آپ کو کوئی کہانی نہیں سنائی, کوئی قصے نہیں سنائے, کوئی واقعات من گھڑت نہیں پیش کیے. ہم نے آپ کو قرآن کے دلائل اور احادیث کی روشنی میں کچھ سمجھانا چاہا کہ آئیے اپنے عقیدے درست کیجیے, اپنے عمل درست کیجیے, اپنا عقیدہ قرآن و حدیث سے لے لیجیے, اپنا عمل بھی قرآن و حدیث سے لے لیجیے. کوئی اختلاف نہیں ہوگا, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اپنے دماغ کو, اپنی رائے کو یا باپ دادی کی رائے کو دین اسلام میں بالکل شامل نہیں کرنا.
شیخ صاحب ان شاء اللہ میں
دین اسلام کے اندر اپنے باپ دادی کے جذبات کو نہیں شامل کرنا. قربان جائیں, تھوڑا سا غور کیجیے. حدیبیہ کا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پورا واقعہ نہیں, اس کی ایک شک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیبیہ کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر پہنچ گئے. بات آپ جانتے ہیں, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا گیا, جائیے کفار مکہ سے کہیے ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم قتال اور جدال کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہم خالی عمرہ کریں گے, عمرے کے بعد واپس چلے جائیں گے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, انہوں نے بٹھا دیا اور افواہ اڑا دی, عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. بات آپ جانتے ہیں, صحابہ جذبات میں آ جاتے ہیں. ایک صحابی کی شہادت کی اطلاع سن کر تمام صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں, یا تو انتقام لیں گے یا اپنی جانیں یہاں قربان کر کے چلے جائیں گے. بالآخر اتفاق ہو گیا, صلح نامہ تحریر ہو گیا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صلح نامے کے مطابق صحابہ کو لے کر بغیر عمرہ کیے, بغیر طواف کیے واپس مدینہ آ رہے ہیں. راستے میں صحابہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا. صحابہ نے پوچھا ہے عثمان بتائیے مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, کفار مکہ نے آپ کے ساتھ کیا تعلق برتا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج مشرکین مکہ نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے, بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. صحابہ پوچھتے وہ کیسے, ذرا اس کا خلاصہ بتائیے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفار قریش نے, مشرکین مکہ نے مجھے کہا کہ اے عثمان آپ کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھلے ہیں, جائیے طواف کیجیے, جائیے عمرہ کیجیے. آپ طواف بھی کر سکتے ہیں, آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں, ان کے لیے اجازت نہیں لیکن آپ کے لیے اجازت ہے. اس سے بڑا اچھا اخلاق کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اے عثمان پھر تو آپ نے خوب عمرہ بھی کیا ہوگا, خوب بیت اللہ کا طواف بھی کیا ہوگا, اس لیے آپ کو موقع مل گیا, ہمیں موقع نہیں ملا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے لقد بعثتم, لقد بعثما ظننتم بی. او صحابہ تم نے میرے متعلق جو کچھ سوچا یہ سوچ اچھی نہیں, تمہارا یہ خیال میرے بارے درست نہیں ہے. واللہ لو مکثت بها سنتا فرسول اللہ بالحدیبیہ ما اتت بها حتى یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او میرے دوستو یہ تو ایک دن کی بات تھی, مجھے موقع ملا, میں نے طواف نہیں کیا, میں نے عمرہ نہیں کیا, اللہ کی قسم اگر اسی طرح ایک سال بھی گزر جاتا میں اس وقت تک طواف نہ کرتا, اس وقت تک عمرہ نہ کرتا جب تک کہ محمد مصطفیٰ عمرہ نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پوچھا عثمان اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی فرماتے ہیں او دوستو اس میں کوئی شک نہیں, ہم مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے, ہماری نیت عمرے کی تھی, ہم نے احرام باندھے ہوئے تھے, لیکن حدیبیہ کے مقام سے نبی علیہ السلام نے مجھے عمرے کے لیے نہیں بھیجا تھا, عمرے کی اجازت کے لیے بھیجا تھا. ہم تو وہ کام کریں گے جس کا حکم محمد محمد مصطفیٰ دیں گے. پیغمبر کہیں عمرے کی اجازت نہیں کرو, عثمان عمرے کرنے لگ جائے. نہیں, اگر میں یہ عمرہ کرتا, یہ میری رائے ہوتی, یہ میرا خیال ہوتا, یہ میرے ذاتی جذبات ہوتے, میرے پیغمبر نے مجھے عمرے کے لیے نہیں بھیجا تھا, عمرے کی اجازت کے لیے بھیجا تھا. ہم وہ کام کریں گے جس کا حکم محمد مصطفیٰ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اسلام, یہ ہے دین, کہ آپ نے اپنی رائے کو, اپنے خیال کو, اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو دین اسلام میں شامل نہیں کرنا. دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ کی رائے کیا ہوتی ہے, آپ کا خیال کیا ہوتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور جب سے امت نے رائے کو, خیال کو دین بنا لیا ہے, اس دن سے اختلاف شروع ہو گیا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے, علماء کی تفقہ اسلام کی, علماء کی سوچ مختلف ہے. جب آپ کسی عالم کی سوچ کو دین بنا لیں گے, میں بھی کسی عالم کی سوچ کو دین بنا لوں گا. آپ نے کسی امام کے قول کو دین بنا لیا, میں نے بھی کسی امام کے قول کو دین بنا لیا. ان علماء کی سوچ مختلف, ان کی تفقہ مختلف, لہذا دین بھی مختلف. آپ کا مزاج بھی تبدیل ہو گیا, آپ کا جسم بھی اس جسم کے قریب نہیں جاتا, مزاج بگڑ گیا, عقیدے تبدیل ہو گئے, عمل تبدیل ہو گئے. آئیے آپ بھی اس علماء کی بات کو دین نہ سمجھیں. میں آج کو بھی کہتا ہوں, آپ بھی کسی عالم کی بات کو دین نہ سمجھیں. عالم کی بات بھی دین کی محتاج ہے, تقدیر کی محتاج ہے. تو پھر دین کس کو کہتے ہیں؟ دین صرف وہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا نام رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایمان والو, میرے پیغمبر کے فرمان کو, میرے پیغمبر کی حدیث کو اپنے اقوال کے اوپر, اپنی گفتگو کے اوپر غالب تو کرو, مغلوب نہ کرو. میرے پیغمبر کی بات غالب ہونی چاہیے. تمہاری باتیں, تمہاری گفتگو غالب نہیں ہونی چاہیے. غلبے کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی ایک صحابی نے بھی سمجھ لیا تھا. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کریم کی آیت سنی, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے بلند نہ ہو, اور میرے پیغمبر کو اتنا مت پکاریے جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو, یا ابراہیم, یا اسماعیل, یا خالد, یا محمود. اسی طرح میرے پیغمبر کو یا محمد, یا احمد کہہ کر مت پکاریے. میرے پیغمبر کا احترام کیجیے, میرے پیغمبر کی عزت کیجیے, میرے پیغمبر کا مقام جو ہے اس کو سمجھیے. اگر تم نے یہ دو حرکتیں کی, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تو خود بخود تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے, تمہیں پتا تک نہیں چلے گا. صحابی نے جب یہ آیت سنی, دھارے مار کر رونے لگ گئے. اس لیے کہ فطرتاً قدرتی طور پر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند تھی. وہ گھر بیٹھ گئے, فیصلہ کر لیا, سوچ لیا کہ چونکہ میری آواز پیغمبر کی آواز سے بلند ہے, میری آواز نبی کی آواز کے مقابلے میں بھاری ہے, میں تو برباد ہو گیا, میرا تو ستیاناش ہو گیا, میری آخرت تباہ ہو گئی. گھر بیٹھا زارو قطار ہو رہا ہے. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کا احساس کرنے والے, اس کی نگرانی کرنے والے, نگاہ داشت کرنے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک مجالس کے اندر, کئی ایک مواقع پر, کئی ایک نمازوں کے اندر جب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو نہ پایا, اس صحابی سے کہا, جو خیریت معلوم کیجیے. ثابت بن قیس کہاں چلے گئے؟ وہ واپس آتے ہیں, عرض کرتے ہیں, ثابت بن قیس گھر بیٹھے زارو قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, انی من النار, کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں. اللہ کا قرآن نازل ہو چکا, میری آواز بلند ہے, میں تو جہنمی بن گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بھیجا, فرمایا جاؤ اس کو میرا پیغام دو, انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ, کہ تو جہنمی نہیں ہے بلکہ تو جنتی ہے. تو جہنمی نہیں, تو جنتی ہے. صحابہ کہتے ہیں اس دن کے بعد جب بھی ہم ثابت بن قیس کو دیکھتے تو ہم یہی کہا کرتے تھے, یہ جنتی آدمی آ رہا ہے, اس لیے کہ شخص کو جنت کی بشارت محمد مصطفیٰ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ ثابت بن قیس کو بلا کے لاؤ. باپ آ گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میری آواز بھاری ہے, میری آواز نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے, اس لیے میرے عمل تو برباد ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اما تفضا انت شہیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ, کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تیری پوری زندگی خوشگوار گزرے گی؟ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں تجھے اللہ شہادت کی موت دے گا؟ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ مرتے ہی تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ اے ہے سر دے کے. اس آیت کا معنی یہ نہیں کہ تو سمجھا ہے تیری بات بھاری ہے, اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے ایک تو میرا فرمان آ جائے, ایک تو تمہارا قول ہو, ایک تو میری حدیث ہو, ایک تو تمہاری بات ہو, ایک تو میری سنت ہو, ایک تو تمہارے باپ دادا کی سوچ ہو. آج دیکھنا ہے کہ بلند تم کس کو کرتے ہو, مغلوب کس کو کرتے ہو, غالب کس چیز کو رکھتے ہو. اگر تم نے میری حدیث کو مغلوب کر دیا, نیچے رکھ دیا, باپ دادی کی سوچ کو, برادری کے جذبات کو, ائمہ کے اقوال کو غالب رکھ دیا, یہی اس آیت کا معنی ہے کہ تمہارے عمل برباد ہو گئے اور سوائے جہنم کے تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارا نے اپنے علماء کو, اپنے اکابرین کو, اپنے بزرگان دین کو, اپنے بڑوں کو رب بنا لیا تھا. قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے, ایک صحابی ابی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی کلام سچی ہے, اللہ کا قرآن سچا ہے, اللہ یہی فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون اللہ, یہودیوں نے اپنے بولیوں کو رب بنا لیا تھا, عیسائیوں نے بھی اپنے بولیوں کو رب بنا لیا تھا. اے اللہ کے نبی اللہ کی کلام سچی ہے, مجھے کوئی انکار نہیں, مجھے شک بھی نہیں ہے, لیکن بات سمجھائیے, مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, یہ آیت سمجھائیے, اس کی وضاحت کیجیے. اس لیے کہ میں عیسائی گھرانے کا ایک فرد ہوں, عیسائیت سے نکل کر آیا ہوں, میرا باپ عیسائی تھا, میرا دادا عیسائی تھا, میری پوری برادری عیسائی ہے, میں نے بھی پوری زندگی عیسائیت میں گزاری ہے, لیکن ہم نے لسنا نعبدہم, کبھی ہم نے اپنے مولوی کو رب نہیں کہا تھا, کبھی ہم نے اپنے امام کے آگے رکوع نہیں کیا تھا, سجدہ نہیں کیا تھا, جھکے نہیں تھے, کبھی بھی ہم ان کو مشکل کشا, حاجت روا, ڈگری بنانے والے نہیں کہتے تھے. اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو, اپنے اکابرین کو رب بنا لیا. اس آیت کی وضاحت کیجیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت کر رہے ہیں, آئیے اس وضاحت کو سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابھی مجھے ایک بات بتائیے, جب تمہارا عالم, جب تمہارا امام, جب تمہارا بزرگ, جب تمہارا مولوی, جب تمہارا خطیب کسی چیز کے بارے یہ کہتا تھا کہ یہ حلال ہے, تم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ جی ہم تو اس کو حلال سمجھتے تھے, مولوی صاحب نے کہہ دیا وہ حلال ہے, امام صاحب نے کہہ دیا وہ حلال ہے. اچھا جی اگر کوئی مولوی یہ کہتا یہ چیز حرام ہے, جی ہاں مولوی نے حلال کہا ہم نے حلال سمجھ لیا, مولوی نے حرام کہا ہم نے حرام سمجھ لیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی جس شخص کے بارے تم نے عقیدہ بنا لیا, مولوی کے فتوے کو تم نے دین بنا لیا, گویا کہ تم نے اس کو رب بنا لیا. ہاں ہاں اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے مولوی نے, تمہارے امام نے کہا یہ چیز حلال ہے, تم اس سے پوچھتے بتائیے کیا اس انجیل کے اندر اس کا حلال ہونا لکھا ہوا ہے, تمہارے مولوی نے کہا حرام ہے, اس سے دلیل مانگیے کیا انجیل کے اندر اس کا حرام ہونا لکھا ہوا ہے. بغیر دلیل کے جب تم نے مولوی کی بات کو مانا, امام کی بات کو مانا, اسی کو مانا ہے رب سمجھا. آج ہم غور کیجیے کہیں ہم نے بھی ان علماء کے بارے, ان اماموں کے بارے, ان بزرگوں کے بارے یہ عقیدہ تو نہیں بنا لیا کہ قرآن کا سمجھنا مشکل ہے, حدیث کا جاننا بڑا مشکل ہے, قرآن بڑی مشکل کتاب ہے. حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, قرآن تو بڑی آسان کتاب ہے, بڑی ہی آسان ہے, لیکن کس کے لیے؟ جو غور کرنے والا ہو, تدبر کرنے والا ہو, سوچنے والا ہو, سمجھنے والا ہو, اس کے لیے قرآن آسان ہے. ایمانداری سے بتائیے, اللہ فرماتا ہے قرآن آسان ہے. اگر کوئی مولوی کہے قرآن مشکل ہے, اللہ کی بات مانو گے یا مولوی کی بات مانو گے؟ پوری کائنات کے لوگ کہیں قرآن مشکل ہے, قرآن سمجھ نہیں آتا, قرآن انتہائی پیچیدہ کتاب ہے, لیکن اللہ کی قسم پوری دنیا والوں کی باتوں کو ٹھکرا سکتے ہیں, اللہ کے فرمان کو نہیں جھٹلا سکتے. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن آسان ہے, اس کو سمجھیے. آج غور کیجیے کہیں ہم نے بھی عقیدہ بنا نہیں لیا, قرآن کا سمجھنا مشکل ہے, حدیث کا سمجھنا مشکل ہے. بس قرآن سے محبت کیجیے, حدیث سے محبت کیجیے, صبح کو اٹھتے ہوئے قرآن کو اٹھائیے, سینے کے ساتھ لگائیے, ماتھے پہ رکھیے, رخساروں پہ رکھیے, ہونٹوں پہ رکھیے, اس کا بوسہ لیجیے, احترام کیجیے, پھر اس کو غلاف میں باندھ کے رکھ دیجیے. ہاں ہاں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے, فساد ہو جائے, اس کو اٹھا لیجیے, قسم اٹھا لیجیے. کوئی تعویذ بنانا ہو قرآن کریم کھول لیجیے, کوئی قرآن خوانی کا مسئلہ ہے اس کو پڑھ لیجیے, خالی پڑھنا ہے, سمجھنا نہیں. نہیں نہیں میرے بھائیو, ہاں سمجھنا کس کو ہے, پڑھنا سمجھنا کس کو ہے, لینا کس کو ہے, جو کچھ بزرگوں نے کہہ دیا, علماء کرام نے جو کچھ کہہ دیا ہے, سب تو ہی دین ہے. جب سے امت کے درمیان, امت کے دماغوں کے اندر یہ بات آئی ہے, اس دن سے ان کے عقیدے بھی بگڑ گئے ہیں, ان کے عمل بھی بگڑ گئے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البارحہ کے اندر فرماتے ہیں, 400 سال تک مسلمان تکلیف سے بچے ہوئے تھے. مسلمان کسی امام کی بات کو, کسی محدث کی بات کو دین نہیں سمجھتے تھے. مسلمان براہ راست قرآن کو لیتے تھے, حدیث کو لیتے تھے. دیہاتی بھی قرآن کو سمجھتا تھا اور شہری بھی قرآن و حدیث کو سمجھتا تھا. عقیدہ قرآن و حدیث پہ لیتے تھے, عمل بھی قرآن و حدیث پہ لیتے تھے. 400 سال کے بعد لوگوں کے دماغوں کے اندر ائمہ کا ایسا احترام بیٹھا, جو کچھ مولوی نے کہہ دیا بس وہی دین ہے. مولوی کی بات دوسرے مولوی کی بات سے ٹکراتی ہے. آج عوام دست و گریبان ہے, لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, انتشار ہے, گالی گلوچ ہے. وہ اس مولوی کو نہیں مانتا, یہ اس مولوی کو نہیں مانتا, وہ اس امام کو نہیں مانتا. آج غور کیجیے, یہودیت کو ہم کیا جواب دیں گے, ہندو کو ہم کیا کہیں گے, عیسائیوں کو ہم کیا کہیں گے, کہ جب وہ ہمیں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے دیکھیں اور ایک مسلمان کھانا کھاتا ہے, دوسرا مسلمان کھانا نہیں کھاتا. ایک ہندو پوچھتا ہے, ایک عیسائی پوچھتا ہے, ایک مجوسی پوچھتا ہے, آپ نے کھانا نہیں کھایا, کیا پرہیزی ملا ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے, کیا آپ کو یہ چیز لگتی ہے, نقصان دیتی ہے, آپ کے معدے کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں, بات کچھ اور ہے, ان کے ہاں یہ چیز حلال ہے, ہمارے ہاں یہ حرام ہے. ایمانداری سے بتائیے, اس ہندو کو ہم کیا کہیں گے, وہ کیا سمجھے گا, ان کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ اطلاع کب سے شروع ہوئی ہے. یہ بات تو ہندو کے مقابلے میں ہو سکتی ہے, ان کے ہاں یہ حرام ہے, ہمارے ہاں حلال ہے. ایک ہندو کے مقابلے میں, ایک عیسائی کے مقابلے میں, ایک مجوسی کے مقابلے میں, ایک یہودی کے مقابلے میں, ایک سکھ کے مقابلے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں, ان کے ہاں حلال ہے, ہمارے ہاں حلال ہے, ان کے ہاں حرام ہے, ہمارے ہاں جائز ہے. لیکن مسلمان آپس میں جملہ کہیں, افسوس کی بات ہے کہ ان کے ہاں حلال ہے, ہمارے ہاں حرام ہے, ان کے ہاں جائز ہے, ہمارے ہاں ناجائز ہے. اس کا معنی یہ ہوا, اس ہندو کو اپنے جملے کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں, اسلام ایک نہیں, اسلام دو بھی ہو سکتے ہیں, اسلام تین بھی ہو سکتے ہیں, اسلام چار بھی ہو سکتے ہیں. اسلام کے اندر ان کے ہاں یہ چیز حلال ہے, ان کے ہاں حرام ہے. آئیے اس فکر کو ختم کیجیے, اس اسلام کو دور کیجیے. اے نبی, آپ کو دعوت دیتے ہیں, یہ جھگڑا کب ختم ہوگا, جب آپ اور میں قرآن حدیث کو پڑھیں گے, قرآن حدیث کو سمجھیں گے, قرآن حدیث کے مطالعہ کریں گے اور قرآن حدیث سے اپنا عقیدہ لیں گے, اپنا عمل لیں گے, اپنا ہر خوشی غمی پورے کے پورے معاملات جب قرآن حدیث پڑھیں گے, میرا اور آپ کا اختلاف ختم ہو جائے گا. اللہ ولی اور آپ کو قرآن حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين.